بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 32 سے لے کر 34 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور لاہور سے ایک تجزیاتی رپورٹ شامل رہے گی۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیے گا۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا منارہ نور۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران نے مغربی ایشیا کے دورے میں امریکی صدر کے بے بنیاد دعووں اور الزامات کو امریکہ کی فتنہ انگیز پالیسیوں کا حصہ قرار دیا ہے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ جنگی بیڑوں کی اپ گریڈیشن اور ڈرون بردار بحری جہازوں کی شمولیت سے ہماری بحری طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان اور چین کے سینئر فوجی کمانڈروں کے مذاکرات کا 16 دور آج مشرقی لداخ کے چشمول مولڈو سیکٹر ہندوستانی سرحد کے اندر شروع ہوا ہے۔ ہندوستان کے ایک مسافر طیارے نے ایک بار پھر کراچی میں بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ اور غاصب سنی حکومت کی جارحیت کے جواب میں ایک فلسطینی نوجوان نے شہادت پسندانہ کارروائی انجام دے کر ایک سہونی پولیس اہلکار کو ہلاک کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر قنعانی نے مغربی ایشیا کے دورے میں امریکی صدر کے دعووں اور الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر کے بے بنیاد دعووں اور الزامات کو واشنگٹن کی فتنہ انگیز اور کشیدگی پیدا کرنے کی پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پہلا اور واحد ملک ہے جس نے ایٹمی اسلحہ استعمال کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ اس خطے کے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا فوجی جارحیت اور قبضہ امریکہ کی تاریخ ہے، اور اس خطے میں اسلحے کی فروخت اور عسکریت کی ترویج اس کی سیاست ہے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ امریکہ ایک بار پھر ایرانوفوبیا کی شکست خوردہ پالیسی کا سہارا لے کر اس خطے کو بحران کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے غاصب سنی حکومت کی بے دریغ اور لامحدود حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ سرزمین فلسطین اور قدس شریف پر صہیونیوں کے ناجائز قبضے اور ان کے جرائم میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مظلوم فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کی منظم پامالی اور ان کے ساتھ جاری سیونی حکومت کی اپارتھائیڈ اور بدترین نسلی امتیاز میں امریکہ کی مشارکت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بین الاقوامی قوانین اور اصول و ضوابط کی پابندیوں کے ساتھ جوہری ٹیکنالوجی سے پرامن مقاصد کے لیے استفادے کو اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیادی اور اسٹریٹجک پالیسی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تہران پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے، جبکہ غاصب سیونی حکومت کے پاس جو این پی ٹی کی رکن بھی نہیں ہے، اس خطے میں جوہری اسلحہ کا سب سے بڑا گودام ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکہ کی غلط اور بے بنیاد الزامات کی تفصیل اور کئی عشرے سے جاری غاصب سیونی حکومت کی فریب کاریوں سے چشم پوشی امریکی حکومت کی منافقت اور فریب کاری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ انہوں نے آخر میں پڑوسیوں کے ساتھ گفتگو کو اسلامی جمہوری ایران کی اصولی اور تعمیری پالیسی قرار دیا اور کہا کہ امید ہے اس خطے کی حکومتیں اسلامی جمہوری ایران کی مذاکرات اور علاقائی تعاون کی دعوت کا مثبت جواب دیں گی اور اجتماعی سلامتی نیز مشترکہ امن و استحکام کی توسیع کی راہ میں مثبت قدم اٹھائیں گی۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ جنگی بیڑوں کی اپ گریڈیشن اور ڈرون بردار بحری جہازوں کی شمولیت سے ہماری بحری طاقت میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ آج قومی ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے بحریہ کے سربراہ ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح فوج انواع و اقسام کے ڈرون طیاروں سے لیس ہیں اور سمندر میں کمبائن آپریشن کی انجام دہی کی توانائی رکھتی ہیں۔ ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ ہماری دفاعی ماہرین کے تیار کردہ ڈرون طیارے بیک وقت کئی یونٹوں سے پرواز کرنے اور مقررہ حدود میں مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈرون طیارے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کلومیٹر کی رینج میں دشمن کے اہداف اور پوزیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں دشمن کی نقل و حرکت پر مکمل دسترسی حاصل ہے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ ہمارے بحری بیڑے 2000 کلومیٹر کے حدود سے باہر تعینات ہیں اور ملک کی جہازرانی اور اقتصادی شہرہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون بردار بحری جہازوں کی شمولیت کے بعد ہمارے آپریشنل صلاحیت اور اس کی رینج میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ پہلا ڈرون بردار بحریہ کا بیڑا جمعے کے روز جنوبی ایران کے سمندروں میں ایرانی بحریہ کے حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں ایرانی فوج کے چیف کمانڈر جنرل عبدالرحیم موسوی اور بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی بھی موجود تھے۔ ایران کا ڈرون بردار بحری بیڑا سرفس اور انڈر سرفس یونٹوں پر مشتمل ہے اور یہ انواع اقسام کے ڈرون طیارے لے جا سکتا ہے، جن میں جاسوسی اور ہتھیار بند دونوں قسم کے ڈرون شامل ہیں۔ امریکی جریدے نیوز ویک نے اپنے ایک تجزیے میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے بغیر ہی علاقے میں بھرپور دفاعی طاقت کا حامل ملک ہے۔ امریکہ کے اس جریدے نے دفاعی امور کے معروف ماہر ڈینیل آر ڈی پیٹریس کے تجزیے کی بنیاد پر ایک مضمون میں تحریر کیا ہے کہ تمام آپشن میز پر موجود ہیں، خاص اصطلاح ہے جس میں فوجی آپشن بھی شامل ہوتا ہے، اور بیشتر امریکی صدور امریکہ مخالف ملکوں کے خلاف اس قسم کی اصطلاح کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس مضمون میں کہا گیا کہ دنیا صرف ایران تک محدود نہیں ہے اور ایران کے خلاف اس طرح کی دھمکیاں زیادہ دی جاتی رہی ہیں، جبکہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو کسی بھی فوجی اقدام کا منہ توڑ جواب دینے پر قادر ہے۔ اس مضمون میں ایران کے جوابی اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ایران نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے امریکہ کے ہاتھوں قتل پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور عراق میں عین الاسد سمیت 2 امریکی فوجی اڈوں پر دسیوں میزائل برسائے۔ اس مضمون کے مطابق اگر ایران اپنی کسی ایک شخصیت کے قتل پر اتنا سخت رد عمل دکھانے کی توانائی رکھتا ہے تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے پرامن ایٹمی پروگرام کی تباہی پر کتنا سخت جواب دے سکتا ہے۔ ہندوستان اور چین کے سینئر فوجی کمانڈروں کے مذاکرات کا 16 دور آج مشرقی لداخ کے چشمول مولڈو سیکٹر ہندوستانی سرحد کے اندر شروع ہوا۔ نئی دہلی میں ہندوستانی ذرائع نے بتایا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC اور دیگر باقی ماندہ متنازع مسائل اتوار سے شروع ہونے والے مذاکرات میں ایجنڈے میں شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی مشرقی لداخ کے بعد کشیدگی کو کم کرنے کے لیے گوگرا ہاٹ اسپرنگز کے علاقے میں پیٹرولنگ پوائنٹ 15 پر دوبارہ فوجیوں کی واپسی چاہتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان اور چین کے فوجی کمانڈروں کے درمیان مذاکرات گزشتہ 15 اتوار میں مشرقی لداخ کے جن علاقوں کے بارے تنازع دور نہیں ہو سکا ان میں پی پی 15 ڈیم چوک ڈی پیسونگ کے علاقے شامل ہیں، جہاں سے چینی اپنی فوج پیچھے ہٹانے پر راضی نہیں ہو سکے ہیں۔ ہندوستان کے ایک مسافر طیارے نے کراچی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ پاکستان سول ایویشن سی اے اے کے ذرائع کے مطابق ہندوستان کی نجی ایئر لائن انڈوکو کا ایک مسافر طیارہ شارجہ سے حیدرآباد دکن جا رہا تھا کہ اس میں فنی خرابی کا پتہ چلا۔ پاکستان سول ایویشن کے ذرائع نے بتایا کہ مذکورہ طیارے میں تکنیکی خرابی کے باعث ان کے کپتان نے کراچی میں ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ پاکستان سول ایویشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اجازت ملنے پر ہندوستان کی نجی ایئر لائن کے طیارے کے کپتان نے طیارے کو بحفاظت لینڈ کرایا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مذکورہ ہندوستانی طیارے میں 108 مسافر سوار تھے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی نجی ایئر لائن کے مذکورہ طیارے نے رات 2:20 پر کراچی ہوائی اڈے پر بحفاظت لینڈنگ کی۔ کراچی سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فنی خرابی سے دو چار ہونے والے ہندوستانی مسافر طیارے کے مسافروں کو لینے کے لیے ہندوستان کا ایک طیارہ کراچی پہنچ گیا ہے۔ غاصب سینی حکومت کی جارحیت کے جواب میں ایک فلسطینی نوجوان نے شہادت پسندانہ کاروائی انجام دے کر ایک سہونی پولیس اہلکار کو ہلاک کر دیا ہے۔ سہونی حکومت کے اخبار یدیوٹ اوہارڈ نوٹ کی ویب سائٹ کے مطابق غرب اردن کے شہر رام اللہ میں ایک 17 فلسطینی نوجوان نے کفر صابہ اسٹاپ کے قریب اپنی کار سے ایک سیونی پولیس اہلکار کو کچل دیا۔ اس کاروائی کے نتیجے میں سیونی پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا۔ تام سیونی فوجیوں نے اس فلسطینی نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ یہ شہادت پسندانہ کاروائی ایسی حالت میں انجام پائی کہ سیونی فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے توباست میں دو فلسطینی نوجوانوں کو جارحیت کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا۔ فلسطین کے مزاحمتی گروہوں نے بارہا اعلان کیا ہے کہ غاصب سینی حکومت کی جارحیت کے جواب میں فلسطینیوں کا رد عمل اور جوابی کارروائی ایک فطری امر ہے اور مظلوم فلسطینی سہونی جارحیت پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ فلسطینی گروہوں نے کہا ہے کہ جب تک سہونی جارحیت جاری رہے گی فلسطینیوں کی جوابی کارروائیاں بھی انجام پاتی رہیں گی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما نے کہا کہ امریکی صدر کے دورے مقبوضہ فلسطین کے فوراً بعد غزہ کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر یہ حملہ امریکی حمایت سے کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے مقبوضہ فلسطین مکمل ہونے کے بعد غاصب سینی حکومت کی فوج نے ہفتے کو غزہ کے مختلف علاقوں پر 10 راکٹ فائر کیے اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما فوزی برہوم نے ایران پریس سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکی صدر کے دورے کے بعد غزہ کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ حملہ واشنگٹن کی حمایت اور اس کی ایما پر کیا گیا۔ حماس کے اس رہنما نے کہا کہ غزہ کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فلسطینی عوام کی حمایت میں یورپ و امریکہ کے نعرے صرف دکھاوا ہیں۔ فلسطین کے اس رہنما نے غاصب سنی حکومت کے مقابلے میں فلسطینیوں میں اتحاد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ برطانیہ کی فوج نے کینیا میں فوجی مشقوں کے دوران ممنوع وائٹ فاسفورس مواد کا استعمال کیا ہے۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق برطانوی فوج نے کینیا میں اپنی فوجی مشقوں کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے ان فوجی مشقوں میں ممنوع ہتھیاروں میں جملہ وائٹ فاسفورس مواد کے استعمال کو قانونی قرار دیا ہے۔ کینیا اور برطانیہ نے حال ہی میں فوجی تعاون بڑھانے کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ کینیا میں فوجی مشقیں کرنے والے برطانوی فوجی یونٹ کے ڈپٹی کمانڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ کینیا اور برطانیہ کے فوجی ایسے ہتھیاروں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا استعمال نہیں ہوا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ قانون کی خلاف ورزی اور انسانی حقوق کی پامالی کے تعلق سے برطانیہ بدترین ریکارڈ کا حامل ہے۔ برطانوی فوج کی جانب سے وائٹ فاسفورس مواد کے استعمال کو ایسی حالت میں قانونی قرار دیا گیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس مواد کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ واضح رہے اس سے قبل بھی برطانیہ کی فوج نے کینیا میں فوجی مشقوں کے دوران ایک علاقے کو نظر آتش کر دیا تھا۔ کویت کے 28 اداروں اور شہری تنظیموں نے غاصب سینی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے جانے کی کھلی مخالفت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کی حمایت سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق کویت کی 28 تنظیموں نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے دورے مقبوضہ فلسطین کے موقع پر صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جانے کی کوششیں تیز کیے جانے کے ساتھ ہی اس بات کا واضح اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم مقاصد صہیونی حکومت کے ساتھ کسی طرح کی سودے بازی کے خلاف ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا. ان گروہوں اور تنظیموں نے ایک مراسلے میں اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کی حمایت اور تمام مقبوضہ علاقوں کی آزادی کا مطالبہ ایک اخلاقی، اصولی اور انسانی مطالبہ ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی سودا بازی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. واضح ہے کہ بعض عرب حکمرانوں کی سازشوں کے برخلاف کویت نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کی مخالفت کی اور اس ملک کے حکام نے بھی ہمیشہ فلسطینی امنگوں کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے. یمن کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے دورے کا مقصد خطے میں غاصب صہیونی حکومت کی تقویت اور اس کے اثر و رسوخ کی توسیع قرار دیا ہے. المسیرہ ٹی وی کے مطابق یمن کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کے مغربی ایشیا کے دورے کے بارے میں ایک بیان جاری کر کے یمنی عوام کے خلاف جارحیت اور ان کا محاصرہ جاری رکھنے کے نتائج کی بابت سخت انتباہ دیا ہے. یمنی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امت اسلامی میں بدامنی اور جنگ و خون ریزی امریکی منصوبے کا حصہ ہے. یمنی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ اسلامی دنیا میں جنگ و خون ریزی کے منصوبے کے مخالفین کو امریکہ دشمن قرار دیتا ہے اور صہیونی حکومت کے ساتھ روابط کی استواری کے لیے اسلامی حکومتوں کو ترغیب دلا رہا ہے. یمنی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ یمنی عوام کے مصائب و آلام کے لیے براہ راست امریکہ جواب دہ ہے. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ تجارت بڑھانے اور اس سے باج وصول کرنا چاہتے ہیں اور خود کو امن پسند بھی ظاہر کرتے ہیں. یمنی وزارت خارجہ کے بیان میں آیا کہ بائیڈن کی پالیسیاں سب پر عیاں ہیں اور وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ یمن کے خلاف ہماگیر ابلاغیاتی، تشہیراتی، انٹیلیجنس اور وحشیانہ فوجی جارحیت دراصل امریکی جارحیت ہے. بیان میں کہا گیا کہ جار اتحاد کی وحشیانہ اقدامات، ظالمانہ محاصرہ، یمنی عوام پر بھوک مری مسلط کرنا، وسیع تباہی اور قتل عام سے پوری طرح ثابت ہوتا ہے کہ یہ جنگ مکمل طور پر امریکی جنگ ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم.
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. سامعین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. ان ضمنی انتخابات کو پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین ضمنی انتخابات سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے اور مسلسل دو ہفتے کی انتخابی مہم میں بھی اس امر کو خاص طور پر تقویت ملی کہ دونوں بڑی جماعتوں نے بھرپور طریقے سے انتخابی مہم میں حصہ لیا. صورتحال کس طرف جا رہی ہے، انتخابی عمل کیسا رہا، اس تمام صورتحال پر تبصرے کے لیے ہم نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار نذیر بھٹی سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا.
دیکھیے پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر جو ہے وہ انتخابات ہوئے ہیں اور ان میں جو ہے وہ 45,79,898 ووٹرز نے جو ہے وہ حصہ لیا ہے. جب پولنگ اسٹیشن جو ہے 3,141 جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے. لاہور اور ملتان جو ہے وہ حساس اضلاع تھے جن میں جو ہے وہ رینج پولیس کے ساتھ رینجرز اور فوج جو ہے وہ آن کال تھی. سیکورٹی کے انتظامات جو ہے وہ حکومت نے اپنے طور پر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. سارا دن جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری رہا ہے. ٹرن آؤٹ کے حوالے سے میرا اندازہ ہے کہ جو 48-47% جو ہے عموماً ہو جاتا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ 15-20 کے قریب مجھے جاتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور یہ سارا دن لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں. بنیادی طور پر پنجاب کی دو ہی پارٹیاں ہیں جب سے پیپلز پارٹی پیچھے ہوئی ہے، تو مسلم لیگ نواز جنرل ضیاء الحق کے دور سے یہاں پنجاب کا اس نے مضبوط اپنا قلعہ جو ہے وہ بنایا، لیکن اس کے بعد 2013 سے جو ہے وہ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کی جگہ لینا شروع کی، تو یہاں جب حکومت وفاق کی ختم ہوئی تو اس کے بعد پنجاب میں بھی حکومت ختم کی گئی، تو یہ لوگ وہ ہیں 20 سے جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کیا ہے اور اس پہ دوبارہ الیکشن جو ہے وہ ہوئے ہیں، تو لاہور کا خاص طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ مارکا جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ہمیں پولرائزیشن جو ہے وہ نظر آئے، بڑا تصادم جو ہے وہ نظر آیا ہے، ملتان میں کچھ واقعات ہوئے ہیں، اسی طرح سے مظفر گڑھ میں بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں، اور اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب تک خدا نخواستہ کوئی بہت ناخوشگوار واقعہ جس میں کوئی قتل ہوا ہو یا اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی، زخمی البتہ کچھ جگہوں پہ ہوئے ہیں، کہیں یہ شکایات ملی ہیں کہ ووٹر لسٹوں میں جو ہے وہ خامیاں ہیں، البتہ یہاں افواہیں بھی بڑی پھیلائی جاتی رہی ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ افواہیں پھیلائی ہیں جن کی الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوری تردید جو ہے وہ کرتا رہا ہے، اور لاہور کے ہمیں اگر ہم اس کی بات کریں کہ پلڑا کس کا بھاری ہے تو مسلم لیگ نواز کا پلڑا جو ہے وہ بھاری نظر آتا ہے، 20 نشستوں پہ ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً 13 سے 15 نشستیں جو ہے وہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جیت جائے گی، لاہور کے 4 حلقے ہیں جن میں ایک میں تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی واضح برتری کے ساتھ موجود ہے، ایک پی پی 170، جبکہ جہاں ظہیر عباس کھوکھر کا مقابلہ جو وہ چودھری امین سے ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں تو پی پی 167 اور پی پی 158 یہاں مسلم لیگ نون جو ہے وہ واضح برتری کے ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، دیکھیے یہ موجودہ حکومت ہی نہیں جو بھی حکومت رہی ہے وہ ہمیشہ جانبداری اس کے کرنے کی زیادہ پوزیشن میں جو ہے وہ رہی ہے، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے جو ہے وہ تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نواز ہو، تو یہ جانبداری تو حکومت کی طرف سے جو ہوتی ہے اور یہاں بھی ہوئی ہے کہ انتخابی مہم جب چل رہی تھی اسی دوران جو ہے وہ یہاں اعلان کر دیا گیا کہ آپ کو 100 یونٹ جو ہے وہ بجلی کے جو استعمال کرتا ہے ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ اس کے جو ہے وہ فری دے گی، اسی طرح سے ترقیاتی منصوبوں کے جو ہے وہ اعلانات کر دیے گئے، پھر پیٹرول جو ہے وہ بڑی دیر سے پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ مہنگی چلی آ رہی تھی اور اس حکومت نے پچھلی حکومت سے بھی زیادہ مہنگی جو ہے وہ کی، تو انہوں نے ان دنوں آ کے وہ بھی سستی کر دی، تو اس طرح سے وہ جانبداری جو ہے وہ نظر آتی، اسی طرح سے جو پولیس کا استعمال ہے یا پھر مختلف جو سرکاری مشینری ہے اس کا استعمال جو ہے نا وہ بھی واضح طور پر جو ہے وہ نظر آتا رہا ہے، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ حکومت پر الزامات جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں اور جو اپوزیشن ہے وہ یہ الزامات جو ہے وہ لگاتی رہی ہے، لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نواز نے الزامات لگانے کی بجائے اپنی جو ہے وہ کیمپین جاری رکھی ہے، جبکہ الزامات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے وہ زیادہ یہاں لگائے گئے ہیں، اور پریس کانفرنس اچھی کی ہیں انہوں نے، میڈیا کا بھرپور استعمال جو ہے وہ کیا جو جس ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون نے اتنا میڈیا کا استعمال نہیں کیا جتنا کہ تحریک انصاف نے کیا ہے۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار نذیر بھٹی کے جو لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہ اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे। ये दरे हबीब की बात है, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो भटक के राह हमें रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई। वो भटक के राह हमें रह मचल के दर से लिपट गई। वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है।
सामिन, अभी आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे थे, और अब वक्त हुआ है तारीखी मालूमात पर मबनी हमारे रोज के सिलसिले यादों के झरोके का।
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 تیر 17 ذی الحجہ اور 17 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ ذی الحجہ سن 790 ہجری قمری کو 8ویں صدی ہجری کے مشہور مفسر اور فقیہ محب الدین سرائی قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر علم حاصل کرنے اور پڑھانے میں گزار دی۔ انہیں عربی ادب، فقہ، اصول فقہ، حدیث اور منطق جیسے علوم پر عبور حاصل تھا۔ ان کے درس میں دانشور افراد بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ محب الدین سرائی کی اہم کتابوں میں کشاف پر حاشیہ اور النہایہ قابل ذکر ہیں۔ سترہ جولائی 1913 عیسوی کو معروف فرانسیسی دانشور اور فلسفی پروفیسر روجے گارودی پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 3 مضامین، فلسفہ، ادب و عرفان اور تہذیب و تمدن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ان کو فرانس پر جرمنی کے قبضے کے دوران ہٹلر کے فاشزم کے خلاف جدوجہد کے سبب 1940 سے 1943 تک جنگی قیدیوں کے کیمپ میں رکھا گیا۔ وہ 36 سال تک فرانس کی کمیونسٹ پارٹی کے اور 25 سال تک اسی پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن رہے۔ کمیونزم اور لبرلزم نے روجے گارودی کو مطمئن نہیں کیا اور بالآخر ان کو اسلام میں حقیقت نظر آئی۔ 1979 میں ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب نے ان کے اسلام قبول کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوسری طرف صہیونی ماہیت کا راز فاش کرنے کی وجہ سے اس مسلمان دانشور کو بارہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ممتاز فلسفی نے بہت سی اہم کتابیں لکھی ہیں۔ 13 جون 212 عیسوی کو روجے گارودی کا پیرس میں انتقال ہو گیا۔ July 17, 1945 کو دوسری عالمی جنگ کے بعد جرمنی کے شہر پوٹسڈیم میں برطانیہ، امریکہ اور سوویت یونین کے رہنماؤں نے ایک کانفرنس میں شرکت کی جو اسی شہر کی وجہ سے پوٹسڈیم کانفرنس کہلاتی ہے۔ اس کانفرنس میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جس کی روح سے دوسری عالمی جنگ کے اتحادی ممالک کے نگراں کونسل سمیت مذکورہ تینوں ممالک کے فوجی سربراہوں نیز فرانس کو بعض اختیارات دیے گئے، جن کی روح سے ان میں سے ہر ایک کو جرمنی کے ان علاقوں کا نظم و نسق چلانے کی ذمہ داری سونپی گئی جو ان کے زیر قبضہ تھے۔ اس معاہدے میں جرمنی کے سیاسی اقتدار اعلیٰ اور فوجی اختیارات کی منسوخی بھی شامل تھی، لیکن سوویت یونین اور مغربی ممالک میں اختلافات کے سبب پوٹسڈیم معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ July 17, 1968 کو عراق میں باس پارٹی کے رہنما احمد حسن البکر کی قیادت میں ایک کودتا کے ذریعے صدر عبد الرحمن عارف کو برطرف کر دیا گیا۔ اس طرح ملک کے اقتدار پر باس پارٹی کا قبضہ ہو گیا۔ باس پارٹی کے اقتدار کے بعد اس پارٹی کے دوسرے سب سے اہم لیڈر صدام حسین نے مخالفین کا قتل عام شروع کیا اور کردوں، قوم پرستوں اور حتیٰ باس پارٹی کے حامی کمیونسٹوں کو بھی اپنے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ 1979 میں احمد حسن البکر نے صدام حسین کے دباؤ میں آ کر اقتدار چھوڑ دیا اور صدام نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر باس پارٹی سے اپنے مخالفین کا بڑے پیمانے پر صفایا کیا۔ عراق کی باس پارٹی نے اپنے دو ہمسایہ ملک یعنی ایران اور کویت پر دو جنگیں مسلط کی ہیں، جن سے وسیع پیمانے پر علاقے کے لوگوں، خاص طور سے عراق کے عوام کو جانی اور مالی نقصان ہوا، اور ان جنگوں سے بیرونی طاقتوں کو خلیج فارس کے علاقے میں پیر جمانے کا موقع ملا۔ بالآخر صدام کی قیادت میں باس پارٹی کی حکومت امریکی اور برطانوی افواج کے حملوں کے بعد April 2003 میں ختم ہو گئی۔ May 13, 1352 کو محمد داؤد خان نے افغانستان میں ایک کودتا کے ذریعے بادشاہ محمد ظاہر کو برطرف کر دیا اور وہاں جمہوری حکومت قائم کر دی۔ دو سال کے بعد داؤد خان افغانستان کے صدر بن گئے اور عوامی بغاوت کو سختی سے کچل دیا۔ داؤد خان کے دور میں سابق سوویت یونین نے اپنے حریف امریکہ کے مقابل افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ اردی بہشت 1357 میں سوویت یونین کے ایجنٹ نور محمد ترکی نے ایک اور کودتا کے ذریعے داؤد خان حکومت کا تختہ الٹ دیا اور افغانستان کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں۔
اللہ الرحمن الرحیم. سامعین آپ کے خطوط، آپ پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں ناہید انوری اور
حسین تقوی.
ہمارا سلام قبول کیجئے. جی ہاں سامعین، ان مبارک ایام میں خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم بے زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
خوشی کا ذکر کیا باجی آپ نے، تو عید غدیر کے یہ
جی
ایام ہیں اور انشاءاللہ کے مبارک ایام ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ سامعین ان ایام سے جو ہے وہ پورے طریقے سے اس کی معنویت سے جو ہے وہ استفادہ کریں گے، اور یہ دن یقینی طور پر مبارک ثابت ہوگا. عید غدیر جو ہے وہ ایک بڑی عید ہے، اور اس عید پر ہم سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، خوش و خرم ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. باجی ابتدائی پروگرام میں میں یہاں پر اپنے ان تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے عید غدیر کی مناسبت سے مختصر پیغامات ارسال کیے اور اس دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی ہے.
جی ہاں، ہم بھی ہماری پوری ٹیم کی جانب سے اس مبارک ایام کی اور اس مبارک روز کی یعنی عید غدیر کی بہت 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 ڈھیر ساری مبارکباد آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں.
جی ہاں بالکل، آپ ہماری مبارکباد قبول کیجیے. یہ دن اسلام کی تاریخ میں ایک اہم ترین دن ہے، اور ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا دن ہے، اور پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ میں جس جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا دن ہے علی کی ولایت کا، علی کے مولا قرار پانے کا، اور اس حوالے سے سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد قبول ہو.
پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر آپ کے خطوطوں کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. آئیے خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ملتان سے جہاں زیب صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. ہمارے گاؤں میں ریڈیو کی نشریات کی آواز صاف سنائی دیتی ہے. خدا کا شکر، ریڈیو تہران کے نشریات بہت اچھی ہیں اور ہمیں پسند ہیں. ویسے مجھے تلاوت قرآن مجید اور نعتیں بہت پسند ہیں. اس کے علاوہ خبریں، سیاسی تبصرے، افکار و نظریات، دریچے، آج کا ایران، آس پاس پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں. اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام بھی مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں، اور اس سے بھی معلومات کا خزانہ سننے کو ملتا ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے. ریڈیو علاقائی ریڈیو اسٹیشنوں میں مقبولیت کے اعتبار سے نمبر ون ہے. ویسے تو ریڈیو پر لوگ زیادہ تر گانے سنتے ہیں، لیکن غیر ملکی ریڈیو اسٹیشنوں میں ریڈیو تہران وہ واحد ریڈیو اسٹیشن ہے جس کی نشریات اخلاقی اقدار کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی ہے. اس لیے اس نشریات سے میرا خاص تعلق ہے. سب دوستوں کو میرا سلام.
جی جناب جہانزیب صاحب ملتان پنجاب پاکستان سے یہ خوبصورت خط آپ نے ارسال کیا. بہرحال کافی دنوں بعد آپ کا یہ خط موصول ہوا ہے، اور انہی ایام میں مجھے یاد پڑتا ہے ایک آپ کا خط آیا تھا باجی، اس میں آم کا ذکر انہوں نے کیا تھا.
اچھا.
اور جو ہے یہ کہا تھا کہ ہمارے آم کے باغات ہیں، اور ان دنوں میں میرے خیال سے جو ہے وہ
ان کے آم پکے نہیں ہوں گے.
نہیں، آم جو ہے وہ درختوں سے چنے جا رہے تھے، اور میرے خیال سے اس کی جو ہے وہ منڈی کی طرف روانگی تھی. اس کا بھی تھوڑا بہت انہوں نے احوال جو ہے لکھا تھا، تو مجھے یاد آ گیا ابھی. بہرحال جو ہے وہ ملتان کے آم تو بہت ہی مشہور ہیں، اور خاص طور پر بڑی سوغات میں سے جو ہے شامل ہے یہ آم، اور بہت لذیذ اور بہت میٹھا آم ہوتا ہے ملتان کا. اور گرد و نواح میں
پانی بھرا گیا میرے بھائی.
بہرحال ہم پانی سے ہی یہاں پر گزارا کر سکتے ہیں
کیونکہ یہاں آم بہت مہنگے ہیں،
بہت مہنگے بھی ہیں اور بہت کم دستیاب ہوتے ہیں، اور دوسری کی ورائٹی بھی کم ہوتی ہے، ایک ایک قسم کا جو ہے وہ آم یہاں پر زیادہ تر آتا ہے، جبکہ پاکستان اور ہندوستان میں تو بھرمار ہے ورائٹیوں کی، آپ 10-12 قسم کے، حتیٰ کہ 20 قسم کے، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 200 سے زیادہ ورائٹیاں جو ہیں وہ اقسام ہیں اس کی آم کی، اور ہر آم اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہے۔ بہرحال ہم زیادہ آموں کی طرف نہ جائیں چونکہ بہرحال وقت بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جناب جہاں زیب صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا، یہ جان کر بھی خوشی ہوئی کہ آپ کے گاؤں میں ریڈیو کی آواز صاف سنائی دیتی ہے، اور شام کی نشریات کا بھی آپ نے ذکر کیا، تلاوت نعت یہ تو ہر سامعین کے دل کی دھڑکن ہے، اور سامعین بڑا خوش ہوتے ہیں جب ہمارے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نعت بھی نشر کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ نے تحریر فرمایا، خبریں، سیاسی تبصرے، اور ایک ایک پروگرام کا نام لے کر آپ نے ذکر کیا، بہرحال باجی تھوڑا تھوڑا سے انہوں نے پروگراموں کے حوالے سے بھی تحریر کیا تھا، لیکن جو ہے وہ وقت کی تنگی کے سبب ہم ان کی اس تفصیلی تحریر کو پروگرام میں شامل نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ہم معذرت بھی چاہتے ہیں ان سے، لیکن امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اسی طریقے سے ہمیں تحریر فرماتے رہیں گے۔ جہاں تک آپ نے ریڈیو تہران کی اقدار اور اس کی ایک روایتی نشریات کا ذکر کیا، تو ہم یہاں پر پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ریڈیو تہران کی کچھ ریڈ لائنز ہیں، اور ان ریڈ لائنز میں سے ایک ریڈ لائنز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام اپنے ریڈیو اسٹیشن سے یا کوئی ایسی چیز ریڈیو سے نشر نہیں کرتے کہ اسلامی تعلیمات کے وہ منافی ہو، لہٰذا کوشش کی جاتی ہے کہ گانے وانے جو اس قسم کی چیزیں ہیں وہ، بہرحال بہت سے ریڈیو اسٹیشن جو ہے ان کے لیے عادی ہوگی یہ چیز، لیکن ریڈیو تہران جو ہے وہ خاص مثلاً موسیقی نشر کرتا ہے کہ جو کہ بہرحال ایک خاص طریقے سے ترتیب دی جاتی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے لیے ایک مفید سرگرمی کا ذریعہ جو ہے وہ بنے، اور اسی لیے ہمارے سامعین جو ہے وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کچھ اخلاقی نکات کی طرف بھی اس میں اشارہ کیا، انشاءاللہ کہ آپ آئندہ بھی ہم سے رابطے میں رہیں گے اور ہمیں خط بھی تحریر فرمائیں گے۔
بہت شکریہ جہاں زیب صاحب، آپ کا اتنا خوبصورت پیغام آپ نے بھیجا، اس کا جواب بھی آپ کو ضرور مل گیا ہوگا۔ جی ہاں، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ خط ارسال کیا ہے احمد آباد ہندوستان سے علی الیاس صاحب، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام اچھے جا رہے ہیں، ریڈیو تہران کے پروگرام ہر لحاظ سے معیاری اور معلوماتی ہوتے ہیں، اس میں تمام اخلاقی معیارات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی اپنے خط میں لکھا تھا کہ ہم ریڈیو تہران تمام گھر والوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ریڈیو کا زمانہ گزر گیا، اب ٹی وی اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں اصل میں یہی زمانہ ہے کہ ہمیں ریڈیو کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور ریڈیو کے ذریعے ہی اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹی وی بہرحال مفید ہے، لیکن آج کل ٹی وی چینلز میں اتنی زیادہ اخلاقی گراوٹ ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں آپ کی ویب سائٹ بھی دیکھتا ہوں، اور سحر اردو ٹی وی کے پروگرام بھی میری توجہ کا باعث رہے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی کم ہوتی ہے کہ بعض اوقات فائل کا کھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں ایک عرصے سے مسلمانوں کو خاص قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک ہندوستان کو محبتوں کا گلستان بنا دے، الہی آمین۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر بعد میں لکھا ہے کہ ریڈیو کے سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب علی الیاس صاحب احمد آباد ہندوستان سے یہ پیارا خوبصورت جامع خط آپ نے تحریر فرمایا، اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کیا، اور اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ہم بھی آپ کا شکریہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ باجی آج تو تعریفوں کے ہی خط آ رہے ہیں۔
جی جی اللہ کا شکر۔
بہرحال تنقیدوں کے بھی آئیں، جیسا کہ آپ پہلے بھی عرض کر چکی ہیں کہ اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، تنقید بھی ہمارے لیے جو ہے وہ تعریف ہی ہے۔ بہرحال تنقید بھی دوستی کرتے ہیں، اور اچھا دوست وہی ہے کہ جو اگر کسی میں کوئی عیب، کوئی کسی میں نقص ہو تو وہ فوری طور پر بتائے۔ بہرحال عیب و نقص کی جو ہے وہ میں نے ایسے ذکر کیا، لیکن اگر کوئی نقص کسی قسم کا پروگرام میں موجود ہے تو اس کی طرف نشاندہی کرے، اور ہیں بہت سے ایسے دوست کہ جو کھل کر ہمارے پروگراموں پر تنقید کرتے ہیں، اور ہم بڑی کشادہ دلی کے ساتھ ان کی اس تنقید کو جو ہے وہ
قبول بھی کرتے ہیں، اور اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں،
جیسا کہ ہمیں دو ہفتے پہلے میرے خیال سے محمد ارشد قریشی صاحب نے آواز کی کیفیت
جی جی جی
اور سائٹ کے اندر جو پریشانیاں ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا, اور ہم نے ان کے اس پیغام کو اپنے حکام بالا تک پہنچایا. اور یہ جان کر بھی باجی بڑی خوشی ہوتی ہے
جی
کہ وہ تمام نقائص و پریشانیاں جو سائٹ کے حوالے سے پیش آ رہی تھیں وہ فوری طور پر درست ہونا بھی شروع ہو گئیں, اور الحمدللہ اب جو ہے وہ تمام سلسلہ جو ہے وہ بخیر و خوبی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو علی الیاس صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے جو ہے وہ ارسال کیا. ایک خاص نقطہ جو اس میں انہوں نے ذکر کیا وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ریڈیو سنتا ہوں.
جی
اور یہ بات ہمارے کچھ دوست اور بھی ہیں کہ جنہوں نے تحریر فرمائی کہ کہا کہ جب ریڈیو تہران جو ہے وہ نشریات اس کی آتی ہیں تو میں ریڈیو تہران جو ہے وہ گھر میں روشن کرتا ہوں, کھولتا ہوں, تو تمام جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں.
بہرحال
یہ جان کر جو ہے ہمیں خوشی ہوئی. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ سے ہمارا رابطہ برقرار رہے گا. جہاں تک آپ نے ٹی وی کا ذکر کیا, بہرحال یہ چیز تو اب بہت عام ہوتی جا رہی ہے, اخلاقی گراوٹ کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے, تو بہرحال عریانی فحاشی اس کا سلسلہ جو ہے وہ بہت سے ٹی وی اسٹیشنس اور میڈیا کے جو افراد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھائیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو تبلیغ ہو رہی ہے اسلامی اقدار کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا وہ مورل جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, اور اسلامی اور دینی اور اخلاقی پروگرام سننے والوں کی تعداد اور دیکھنے والوں کی تعداد دن بدن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ کچھ اسپیڈ کم ہوتی ہے اور ریڈیو کے ذریعے سے آپ پروگرام سنتے ہیں, مسلمانوں کا آپ نے ذکر کیا, یہ پریشانیاں موجود ہیں, لیکن ہم یہاں پر امید کرتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت ان تمام ہاتھوں کو کاٹ دے گی کہ جو اختلافات کا باعث بنتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے جو ہے اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو ہے وہ ان افراد کو کہ جو انتشار پھیلاتے ہیں, نفرتوں کا بیج بوتے ہیں, ان کے ان تمام نفرت انگیز پروپیگنڈے کو جو ہے وہ ناکام حکومتیں بنائیں گی, اور ایک مرتبہ پھر ہندوستان جو ہے وہ محبتوں کا گلستان بن کر جو ہے وہ ابھی بھی محبتوں کا گلستان ہے. یہ بعض عناصر ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے, اور انشاءاللہ کہ جس طریقے سے تمام مذاہب کے افراد ایک ساتھ مل کر وہاں زندگی گزار رہے ہیں آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا خط ہمارے لیے ارسال کیا.
جی ہاں سامعین, پروگرام بزم دوستاں کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے عبدالحق نیازی صاحب, اور لکھتے ہیں کہ کافی دنوں بعد خط تحریر کر رہا ہوں, امید ہے بزم دوستاں میں شامل کر کے عزت افزائی فرمائیں گے. میرا ریڈیو تہران کے ساتھ پرانا تعلق ہے, اس لیے 30 برس گزر جانے کے باوجود یہ تعلق برقرار ہے, اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ تعلق برقرار رہے گا, اور میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کی محبتیں میرے شامل حال رہیں. پچھلے دنوں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے دنوں افغانستان اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے ایک پروگرام سنا جس میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کی تشکیل اور اس ملک کو درپیش مسائل کے حوالے سے گفتگو کی گئی. افغانستان کے حالات ہر گزرے دن کے ساتھ مزید بگڑ رہے ہیں, اور آئے دن اس ملک میں بم دھماکوں نے اس ملک کے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے, دل بہت دکھتا ہے. خیر, پروگرام میں افغانستان کے حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی. اس کے علاوہ پروگرام آج کا ایران بھی بہت اچھا ہے, جس سے ایران کے حالات کا علم ہوتا ہے, جبکہ مشرق وسطی کے حوالے سے نشر ہونے والا پروگرام آس پاس بھی بہت ہی معلوماتی ہے, جس سے علاقائی حالات کو جاننے کا موقع ملتا ہے. ریڈیو تہران زندہ باد, پاک ایران دوستی زندہ باد.
جی جناب عبدالحق نیازی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا خوبصورت جامع خط ہمارے لیے ارسال کیا, اور ہمیشہ آپ کا جو اختتام ہوتا ہے خط کا وہ اسی نعرے سے ہوتا ہے کہ ریڈیو تہران زندہ باد، پاک ایران دوستی زندہ باد۔ بہرحال یہ ہمارے دوستوں کی ایک پرخلوص اور ایک اچھی روش ہے اور ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ رشتہ جو ملکوں کے درمیان ہے وہ ایک قدیمی رشتہ ہے اور روایتی انداز سے جو ہماری ثقافت ہے، ہمارا مذہب ہے، اس کے حوالے سے جو رشتے وہ بندھن ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہے وہ سانس لیتے ہیں، ایک ساتھ جو ہے وہ تمام تر خوبیوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہرحال پروگرام پسند کیا، بہت بہت شکریہ۔ باجی خط کی ابتدا میں لکھا کہ عزت افزائی فرمائیے گا۔ بہرحال ہم یہاں پر بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ تمام دوستوں کی عزت افزائی فرمائیں۔
بالکل ایسا ہی ہے،
اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ محبتوں کا جواب جو ہے وہ محبتوں سے دیا جائے۔ پروگرام افغانستان اور پاکستان آپ نے سنا، اور افغانستان کے حالات کے حوالے سے باجی انہوں نے کچھ اپنے دل کی بات تحریر کی ہے۔ افغانستان کے عوام گزشتہ چار دہائیوں سے مسلسل جو ہے بہت ہی سخت حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور گزشتہ ایک عرصے سے وہاں پر جو صورتحال ہے وہ واقعی دردناک ہے۔ طالبان کی افغانستان میں جو حکومت بنی اور انہوں نے جو ہے وہ سنبھالا وہاں کی حکومت کا انتظام، اس کے بعد بھی جو ہے وہ حالات سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے، اور آئے دن وہاں پر جو ہے بم دھماکے ہو رہے ہیں، اور خود جو اطراف کے ممالک ہیں پاکستان، ایران اور دیگر ممالک، وہاں کے عوام بھی ان سے جو ہے وہ واقعی بہت ان کو دکھ ہوتا ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ مسلسل مصیبتیں اور غم جو ہے وہ سہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ افغانستان اور اس کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مظلوم اور مستضعف افراد ہیں ان کی مدد و کمک فرمائے اور ان کو راحتی کا سانس لینا نصیب ہو۔ پروگرام بھی آپ نے جو لکھے ہیں پسند آئے آپ کو، اور ریڈیو تہران کی نشریات آپ کی پسندیدگی کا باعث بنی، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی محبتوں کا یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا اور آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔
جی ہاں، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ دنیا بھر میں انشاءاللہ ہمیشہ امن و امان برقرار رہے۔
باجی میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ بس میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ محمد ادریس شیخ صاحب نے ایک مختصر پیغام ہمارے لیے ممبئی ہندوستان سے بھیجا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے شہر کوہاٹ سے عابد حسین صاحب نے بھی ایک مختصر پیغام بھیجا ہے۔ باجی آپ ان کا بھی شکریہ ادا کر دیں۔
جی ہاں جی ہاں، کیوں نہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ ٹائم نہیں رہا ہے پروگرام میں، اس وجہ سے ہم آپ سے معذرت خواہیں کہ آپ کا پورا جو آپ نے اتنا محبت بھرا پیغام ہمیں ارسال کیا ہم نہیں پڑھ پا رہے، لیکن پھر بھی ہم یہاں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔
باجی میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ابتکار، بائیڈن کا دورہ، صہیونیوں کے خالی ہاتھ، سعودی عرب میں سرد مہری سے استقبال۔ نیو یارک ٹائمز، امریکہ چین اور روس کو مشرق وسطی پر تسلط قائم نہیں کرنے دے گا، عرب لیڈروں کے سامنے بائیڈن کا بیان۔ اور العربی الجدید، یہ صحیح نہیں ہے کہ عرب تجویز دیں اور پیچھے ہٹتے جائیں اور اسرائیل کرتا جائے اور کمیاں تلاش کرے، امیر قطر۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ سیاست روس، پوتین اور اردوغان کے تہران دورے کا مقصد کیا ہے؟ اخبار لکھتا ہے روس اور ترکیہ کے صدور ایران کے صدر کے ساتھ ایک سہ فریقی اجلاس میں شرکت کے لیے تہران کا دورہ کر رہے ہیں، جس کے دوران شام کے بحران کے مستقبل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ یہ اجلاس علاقائی بلکہ عالمی سطح پر ایران کے اہم رول کا ثبوت ہے۔ اردن میں ایران کے سابق سفیر مصطفیٰ مسلح زادے نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارے علاقے کو کئی ایسے چیلنجوں کا سامنا ہے جو ایران، روس اور ترکیہ سے مشترکہ طور پر متعلق ہے، جس کی کچھ مثالیں آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ اور علاقے میں دہشت گردی سے دہشت گردی ہے۔ پانی کا مسئلہ بھی اہم ہے، جس کا ایران اور ترکیہ کو سامنا ہے۔ فلسطین اور صہیونی حکومت کا مسئلہ بھی تینوں ملکوں سے متعلق ہے۔ تاہم سب سے اہم مسئلہ شام کا بحران ہے، جس کے بارے میں ایران اور روس کی حکمت عملی مستقل ہے، لیکن ترکیہ ایسا نہیں ہے اور کبھی بھی وہ دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے اور کبھی شام کے علاقوں پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ یوکرین کی جنگ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ وہ امور ہیں جو اس اجلاس کو بے حد اہم بناتے ہیں۔ روزنامہ رائل یوم، کیا بائیڈن کے ذلت آمیز سعودی دورے کے تمام مقاصد پورے ہو گئے؟ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے ریاض میں اپنے 36 گھنٹے کے دورے کے دوران 460 ارب ڈالر کی کمائی کی تھی، لیکن آج بائیڈن جدہ سربراہی اجلاس کے بعد خالی ہاتھ وائٹ ہاؤس لوٹ گئے ہیں۔ ہاں، کچھ وعدے اور معاہدے ضرور ہوئے ہیں جن کا فائدہ ان کے ملک کو ہونے والا نہیں ہے۔ اس دورے میں بائیڈن نے یہ ثابت کر دیا کہ صہیونی ہونے کے لیے یہودی ہونا ضروری نہیں ہے۔ سعودی عرب کے موجودہ حقیقی بادشاہ محمد بن سلمان نے بائیڈن کے استقبال کے لیے امیر مکہ کو بھیج کر انہیں کافی حد تک ذلیل کیا، کیونکہ جدہ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے تمام سربراہوں کا استقبال خود انہوں نے ایئرپورٹ پر کیا۔ بائیڈن نے مجبوری میں اور کچھ خاص مقاصد کی تکمیل کے لیے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ان کا کوئی مقصد پورا ہوا ہے۔ مشرق وسطی میں سیاسی و معاشی و فوجی حالات بڑی تیزی سے چین، روس اور ایران کے اتحاد کے حق میں بدل رہے ہیں۔ یوکرین میں منہ کی کھانی پڑی اور امریکہ کل والا امریکہ نہیں رہا، اور جو اس پر اعتماد کرے گا وہ بری طرح نقصان اٹھائے گا۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ نوائے وقت، آئندہ اتحادی حکومت بنی تو حکومت میں نہیں بیٹھوں گا، عمران خان۔ روزنامہ جسارت، پاک ایران سرحد پر تجارتی دوستانہ گیٹ کھول دیا گیا۔ روزنامہ انقلاب، زبان بندی کے بعد پارلیمنٹ میں احتجاج پر بھی پابندی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ قومی آواز، مودی حکومت ڈیجیٹل میڈیا کو روکنے کی تیاری کر رہی ہے، نیا بل لانے کا منصوبہ۔ اخبار لکھتا ہے اس حوالے سے، مرکز کی مودی حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا کی آزادی کو روکنے کے لیے قواعد تیز کر دیے ہیں۔ حکومت 155 سال پرانے پریس اینڈ بکس رجسٹریشن ایکٹ میں تبدیلیاں کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کی جگہ حکومت ایک نیا بل لانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ڈیجیٹل نیوز میڈیا انڈسٹری کو بھی نئے بل میں شامل کیا جائے گا۔ خبروں کے مطابق اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری کو پریس رجسٹرار جنرل کے یہاں رجسٹر کرنا لازمی ہو جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مرکزی حکومت جلد ہی کابینہ کے سامنے تبدیلیوں کے ساتھ پریس اینڈ میگزین رجسٹریشن بل 2019 تجویز کرنے جا رہی ہے۔ نیا بل پریس اینڈ بکس رجسٹریشن ایکٹ 1867 کی جگہ لے گا، جو اس وقت ملک میں اخبار اور پرنٹنگ پریس انڈسٹری کو کنٹرول کرتا ہے۔ بل کا مسودہ سامنے آنے کے بعد یہ الزامات لگائے گئے تھے کہ حکومت اس مسودے کے ذریعے ڈیجیٹل نیوز میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے احتجاج کے دوران مسودہ بل کو آگے نہیں بڑھایا، لیکن اب اسے قانون کی منظوری کے لیے کابینہ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، تاکہ اسے جلد پارلیمنٹ میں لایا جا سکے۔ روزنامہ جنگ، پنجاب کا تاج، فیصلہ آج، ضمنی انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل، نون لیگ اور پی ٹی آئی میں کانٹے کا مقابلہ، ووٹرز کی تعداد 45 لاکھ سے زائد۔ اخبار لکھتا ہے، پنجاب کا تاج کس کے سر سجے گا، فیصلہ آج ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے شفاف اور پرامن ضمنی انتخابات کے لیے تمام ممکن اقدامات مکمل کر لیے، انتخابی مواد کی ترسیل کا کام بھی مکمل کر لیا۔ لاہور سمیت 14 اضلاع کے 20 حلقوں میں 175 امیدوار مد مقابل ہیں. تاہم اصل جوڑ نون لیگ اور تحریک انصاف میں پڑے گا. الیکشن کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. 20 حلقوں کے ضمنی الیکشن میں 45,96,873 ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے. ضمنی انتخابات کے لیے 31 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں, جن میں سے 1194 کو حساس قرار دیا گیا ہے, جبکہ 676 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے. حساس پولنگ اسٹیشن پر رینجرز اور دیگر سیکورٹی فورسز نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. الیکشن کمشنر پنجاب کا کہنا ہے کہ ادارہ مکمل غیر جانبدار ہے, الزامات میں کوئی حقیقت نہیں. تمام پریزیڈائڈنگ افسران واٹس ایپ پر فارم 45 بھیجیں گے. ضمنی انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم ختم ہوگی. آخری روز مسلم لیگ نون تحریک انصاف سمیت امیدواروں نے بھرپور مہم چلائی. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے. اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام, آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید,
آئیے فارسی سیکھیے.
عزیز سامعین, پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. گزشتہ اسباق میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ فارسی حروف تہجی میں اردو کے بعض حرف موجود نہیں ہیں, اور وہ الفاظ بھی نہیں بولے جاتے کہ جنہیں دو چشمہے کے ساتھ اردو میں ملا کر پڑھا جاتا ہے. اس یاداواری کے ساتھ آئیے آج کے سبق پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سامعین, آپ جانتے ہی ہیں کہ حروف تہجی کو فارسی میں عموماً الف با کہا جاتا ہے, اور گرامر کے لیے دستور زبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فارسی الف با سے آشنائی اور ان کی ادائیگی کے طریقے سے ہم آپ کو واقف کرا چکے ہیں, اور بعض الفاظ سے آپ گزشتہ دو پروگراموں میں آشنا ہو چکے ہیں. آج کے پروگرام میں ایک بار پھر انہی الفاظ کو دہرا رہے ہیں, اور ان کی مدد سے بنائے گئے مختصر جملوں کو آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کریں گے. اور حسب وعدہ مصدر کی پہچان اور اس کے ذریعے فعل ماضی بنانے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے. تو آئیے گزشتہ درس کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
امام آمد, شاہ رفت, او گفت, من نوشتم, شما پرسیدی, او بود.
جی, او, من, شما, یہ الفاظ آپ نے سنے, ان کو ضمائر کہتے ہیں یا ضمیر, اس کی واحد ہے, اور ضمائر جمع. آپ واقف ہی ہیں کہ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے پہلے مرحلے میں حروف کی پہچان کرائی جاتی ہے, اور اس کے بعد لفظوں سے آشنا کراتے ہیں, اور تیسرے مرحلے میں افعال کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. دو مرحلے آپ طے کر چکے ہیں, اب ہم آج کے اس تیسرے مرحلے میں فعل پر آپ سے گفتگو کریں گے. عموماً زمان کے لحاظ سے فعل کی کئی قسمیں بیان کی جاتی ہیں, ماضی, حال اور مستقبل, کہ جن کی بعد میں مزید کئی اور تقسیم ہوتی ہیں, جیسے ماضی قریب, ماضی بعید وغیرہ وغیرہ. افعال کی اس تقسیم کے بعد اب ہم آپ کو مصدر کے بارے میں بتا رہے ہیں. کسی بھی کلام کی بنیاد اور اساس مصدر پر ہوتی ہے. فارسی میں مصدر کو دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے, دال اور نون, اور تے اور نون. جیسے
آمدن، آمدن، رفتن، رفتن، خوردن، خوردن، گفتن، گفتن.
جی، اردو میں مصدر کے آخر میں نا یا یوں کہا جائے نون اور الف لگایا جاتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، ہنسنا، رونا، اور مصدر کی مدد سے ہی باقی جملے بنائے جاتے ہیں. اور اب مصدر سے فعل ماضی کس طرح بنایا جاتا ہے بغور سنیے اور نوٹ کیجیے. سامعین، آپ جانتے ہیں کہ فارسی میں مصدر کے آخر میں دال اور نون اور تے اور نون آتا ہے. چنانچہ فعل ماضی بنانے کے لیے ہم صرف اتنا کریں گے کہ
آمدن، آمدن،
جی،
رفتن، رفتن.
جی، آپ نے دو مصدر سنے، ایک آمدن اور دوسرا رفتن. بس فعل ماضی بنانے کے لیے نون کو ہٹا دیا جائے گا آمدن سے، اور رفتن کے حوالے سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ آخر سے آپ نون کو حذف کر دیں اور جو کچھ بچے گا وہ فعل ماضی کہلائے گا، یعنی آمدن سے
آمد، آمد،
اور رفتن سے
رفت، رفت.
بس آمد سے ہم ایک جملہ بناتے ہیں مختصر،
امام آمد، امام آمد،
یعنی امام آ گئے. اور دوسرا جملہ بناتے ہیں ہم رفتن سے فعل ماضی کے حوالے سے،
شاہ رفت، شاہ رفت،
یعنی شاہ چلا گیا یا شاہ گیا. جی ہاں، اس وضاحت کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سماعت فرما رہے تھے. آج کی شب بڑی عظیم شب ہے، یعنی شب غدیر. اس حوالے سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اب لیجئے نشریات کا آخری پروگرام، سماعت فرمائیے منارے نور. اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس ختم ہو جائے گی. تیسری مجلس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے. خدا حافظ.
منارہ نور.
عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں موت کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. علم حیاتیات میں زندگی کے اختتام کا نام موت ہے، جبکہ علم طب میں زندگی کی علامات جن کی واپسی ناممکن ہے کہ ختم ہو جانے کو موت کہتے ہیں. ان نکات کی بنیاد پر زندگی کی اہم علامات اور قلب کے رک جانے کے ساتھ تمام حواس کا شعور مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور جاندار کسی چیز کو محسوس نہیں کرتا، نہ سنتا اور نہ ہی دیکھتا ہے. کیونکہ یہ اس کے جسم اور اعصاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور دماغ جو ان کو کنٹرول کرتا ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان دائمی آرام و سکون کی طرف چلا جاتا ہے پیدائش سے پہلے کی حالت میں۔ میڈیکل اصولوں کے مطابق موت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک اتفاقی موت ہے، یعنی ایسی موت جو قدرتی طور پر نہیں بلکہ حادثے یا قتل سمیت کسی بیرونی عامل کی صورت میں واقع ہو، اور دوسری غیر اتفاقی یا قدرتی موت ہے جو عمر کے طویل ہونے یا کسی بیماری کی صورت میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ قدرتی یا غیر اتفاقی موت موت کی وہ قسم ہے جو بدن میں پائی جانے والی بیماریوں اور طویل عمر کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اتفاقی یا غیر قدرتی موت ہے جو قتل، خودکشی، کسی حادثے یا کسی سانحے کی وجہ سے آتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام الہی ادیان اور غیر الہی ادیان کی توجہ ہے، اور اس بارے میں کم یا زیادہ توضیحات بیان کی گئی ہیں۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے موت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کا یقین ہے کہ تمام انسانوں کو ایک دن ختم ہونا ہے اور نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہایت مورد توجہ قرار پائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت سے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اور خداوند متعال نے بقول ان کے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کی موت کے بدلے عیسائیوں کو بخش دیا ہے۔ یہودی مذہب میں بھی موت پر یقین پایا جاتا ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں مختلف نظریات یہودیوں کے یہاں موجود ہیں۔ ان میں سے اکثر مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے پر اتفاق کرتے ہیں۔ یہودی مذہب کی تعلیمات میں آخرت سے مربوط موضوعات میں مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے، جبکہ یہودی مذہب کے اصولوں میں سے ایک عقیدہ مردوں کا دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور اس کا انکار بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ زرتشتی مذہب میں بھی موت، قیامت اور قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کی گئی ہے۔ زرتشتی عقائد میں آیا ہے کہ جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو مرنے والے کی زندگی میں انجام دی جانے والی نیکیاں قیامت کے دن مرنے والے کے انجام کا فیصلہ کریں گی۔ مرنے والا فرد چار دن کے بعد عالم برزخ میں پہنچے گا، پھر اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ زرتشتیوں کے عقیدے کے مطابق جب انسان پل صراط پر پہنچے گا اور پل صراط پر تین قدم آگے بڑھے گا تو اس کے اعمال مجسم صورت میں آ جائیں گے۔ یہ تین قدم زرتشت مذہب میں نیک اعمال، نیک گفتار اور نیک کردار کی علامت ہیں۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تمام الہی ادیان میں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے گریز ممکن نہیں ہے۔ ہر چند کے انسان دائمی حیات کا خواہش مند رہتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے، لیکن اسے موت کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ادیان، خاص طور پر ادیان الہی میں کوشش کی جاتی ہے کہ انسان دنیا میں ایک اچھی اور نیک زندگی گزارے، ایک ایسی زندگی جس کے خوشگوار اثرات کا مشاہدہ انسان موت کی آغوش میں جانے کے وقت کرے اور اس کے لیے آرام و سکون کا باعث بنے۔ دین مبین اسلام کی نظر میں موت عالم غیب میں داخلے کی ایک گزرگاہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو خواب اور موت کو بیداری کا نام دیا ہے، یعنی موت عالم خیال سے نکلنے اور عالم حقیقت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل کیے جانے کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی موت کے ذریعے کسی چیز سے محروم نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر، اگر کوئی چیز اس سے چھین لی گئی ہے اور چھینی ہوئی چیز کے بدلے جو چیز اسے ملنے والی ہے وہ اتنی بیش قیمت ہے کہ کھوئی ہوئی چیز کا اسے غم نہیں ہوگا۔ موت کو تتلی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ کیڑا ایک شاخ پر جنم لیتا ہے، پھر وہاں سے چلنے لگتا ہے اور آخر میں اڑنے والی تتلی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے نہ صرف تتلی کی خوبصورتی دیکھی جا سکتی تھی بلکہ اس میں اڑنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ قرآن مجید کی تعبیر میں انسان نیند کی صورت میں موت کا چھوٹا سا تجربہ کرتا ہے، لیکن ایسی موت جس میں واپسی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو جاری رکھ سکے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے مفہوم کو درک کر سکے۔ قرآنی آیات میں موت کا ذکر ایک عام قانون کے نام سے ہوا ہے کہ یہ سرنوشت تمام جاندار اور غیر جاندار مخلوقات کے لیے حتمی ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مفسران نے قرآنی تفاسیر میں چکھنے کے لفظ کے ذیل میں ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ موت کے ساتھ انسان کی روح نہیں مرتی، کیونکہ چکھنے کے معنی یہ ہیں کہ روح باقی ہے اور موت کو درک کرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روح انسان کے جسم اور بدن سے ہٹ کر ہے کیونکہ موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے ایک عظیم دانشور اور عارف بے بدیل کے نام سے موت کو ظاہری ملکوت سے باطنی ملکوت کی طرف منتقل کیے جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس فلسفیانہ اور عرفانی تعبیر سے مراد یہ ہے کہ موت ہلاکت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر موت ایک طرح کی حیات ہے جس کے ذریعے انسان نفس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس رہائی کی بہترین قسم شہادت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ موت سے انسان کے ڈر کی وجہ دنیا سے اس کی شدید وابستگی اور آخرت پر عدم یقین اور مادی زندگی کو مانوی زندگی پر ترجیح دینا قرار دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس ڈر کو دور کرنے کے لیے بہترین راستہ تقوی الہی کا حصول ہے اور اس غلط خیال کو ختم کرنا ہے کہ موت فنا کا نام ہے۔ امام خمینی احتضار کے وقت کو دیکھنے اور پرکھنے کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے آثار نمایاں طور پر آشکار ہو جاتے ہیں اور انسان کی غیبی اور ملکوتی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور ملکوتی حالات سے آشنا اور اپنے بعض اعمال کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاں کنی کے وقت انسان پر زیادہ سختی عالم دنیا اور اس کی لذتوں سے اس کے جڑے رہنے کی وجہ سے ہوگا۔ اب اگر انسان دنیا اور اس کی لذتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے اور توشہ آخرت کا حامل ہو تو بدن سے روح کی جدائی آسان ہو جائے گی اور جاں کنی کے وقت انسان کا چہرہ تابناک و روشن ہو جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی با برکت زندگی کے آخری ایام اور ساعتیں امام خمینی کے موت کے بارے میں عقائد کا روشن مصداق تھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام میں ان کے ساتھ موجود تمام افراد نے ان لمحات کی دلچسپ یادوں کا ذکر کیا ہے جو موت کے وقت آپ کے چہرے کے حشاش بشاش ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی، جو اپنی زندگی کے تمام لمحات خصوصاً زندگی کے آخری ایام میں امام خمینی کے ساتھ تھے، امام خمینی کی زندگی کے آخری دن کی ایک دلچسپ یادداشت بیان کرتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام خمینی بیماری کے شدید ہونے کے باوجود بہت پرسکون انداز میں عبادت میں مشغول رہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دن 3 جون تھا۔ ڈاکٹر بھی مایوس تھے۔ میں امام خمینی کے کمرے میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ روشن و نورانی ہے، آپ کا چہرہ پھول کی مانند لگ رہا تھا اور آپ نماز میں مشغول تھے۔ احمد خمینی کہتے ہیں کہ امام خمینی رحلت سے ایک رات پہلے سے مسلسل نماز میں مشغول تھے۔ ضعف بدن کے باوجود سختی میں سر کو اوپر لاتے تھے رکوع کے طور پر، اور پھر بعد میں سجدے کے لیے سر کو نیچے کرتے تھے۔ میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ امام خمینی سے ہم کلام ہوں، لیکن میں اس معنوی ماحول کو تبدیل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ امام خمینی کے نورانی چہرے پر نگاہ کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر آ گیا۔ دوپہر 3 بجے کے بعد آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ امام خمینی کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا اور رات 10 بجے آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ Thank you.